الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعداء المجمعين. مسائل میں ہماری گفتگو روزے کے مسائل پر جاری تھی اور آج اس سال کا ہمارا یہ آخری پروگرام بھی ہے. روزے کی گفتگو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے گی، لیکن وہ مسئلے روزے کے جن کا تعلق ہی رمضان کے بعد کے مسئلوں سے، یعنی قضا روزے کے مسئلے اور کفارے کا مسئلہ. آج کا پہلا مسئلہ، اس گفتگو ایک تسلسل سے ہو رہی ہے اس لیے یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا جائے کہ سوائے ان روزوں کے جو حرام ہیں یا مکروہ ہیں، باقی سال میں تمام دن روزے رکھنا مستحب ہے، لیکن کچھ خاص ایسے روزے ہیں کہ جن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے ہماری شریعت. ہر اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات کا روزہ اور ہر اسلامی مہینے کی آخری جمعرات کا روزہ، ہر اسلامی مہینے میں 10 تاریخ کے بعد جو پہلا بدھ آئے اس کا روزہ، ہر مہینے کی 13, 14, اور 15 تاریخ کا روزہ، رجب کے تمام مہینے کے روزے، شعبان کے تمام مہینے کے روزے، خاص طور پر 47 رجب اور 15 شعبان کے روزے کی زیادہ تاکید. عید غدیر یعنی 18 ذی الحج کا روزہ، اس کے بارے میں روایت ہے کہ 1000 عمرہ اور 1000 حج کے مقبول کے برابر اس کا ثواب. عید مبادلہ یعنی 24 ذی الحج کا روزہ، پیغمبر اسلام کی ولادت کی تاریخ یعنی 17 ربیع الاول، معراج کی تاریخ 27 رجب کی تذکرہ آ چکا، چوتھے امام کی ولادت کی تاریخ یعنی 15 جمادی الاول، امیر المومنین کی خلافت حقیقی اور خلافت ظاہری دونوں کی تاریخ یعنی 21 مارچ نوروز تک. یہ وہ روزے ہیں کہ جو ہمارے یہاں مستحب ہیں اور ان کی انتہائی تاکید ہے، لیکن مستحب روزے کا مسئلہ اس سے پہلے آیا تو نہیں تھا، لیکن آپ حضرات میں سے اکثر کے علم میں ہے کہ جب کسی مستحب روزے کے دوران کوئی بھی برادر مومن آپ کو کسی چیز سے کھانے کی دعوت دے یا کسی چیز سے کھانے یا پینے کی دعوت دے، تو انتہائی تاکید یہ ہے کہ اس دعوت کو قبول کر کے ایک روزے کے بدلے میں 70 روزوں کا ثواب انسان حاصل کر. حرام روزے جو گزر چکے تھے ان میں ایک روزہ رہ گیا ہے، اس کا تذکرہ اور پھر آج کے مسئلے. حرام روزوں کے اندر عید فطر، عید قربان، بچیوں کا روزہ بغیر ماں باپ کی اجازت کے مستحبی، بیوی کا روزہ بغیر شوہر کی اجازت کے مستحبی، 30 شعبان کا روزہ اس نیت سے کہ اگر 30 شعبان ہے تو 30 شعبان کا روزہ اور اگر پہلی تاریخ ہے تو رمضان کا روزہ حرام. آخری حرام روزہ ہماری شریعت میں منت کا روزہ ہے، اگر منت کسی حرام کام کی، کہ اگر آپ منت یہ کریں کہ مجھے فلاں عورت سے زنا کا شرف حاصل ہو تو میں اس کی خوشی میں یا اس کے بدلے میں ایک روزہ اللہ کی بارگاہ میں رکھوں. نہ صرف یہ کہ منت حرام ہے بلکہ یہ روزہ بھی جو رکھے اگر انسان بعد میں واقعاً اس فیض سے شرفیاب ہونے کے بعد، تو وہ روزہ بھی حرام روزہ کہلائے گا. اب ہماری گفتگو ان چیزوں پر ہو رہی تھی کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پہلی چیز کا تذکرہ ہو چکا تھا کہ اگر انسان کے حلق، یہ بتایا جا چکا ہے کہ روزے کے اندر معیار کھانے اور پینے کا حلق، منہ نہیں، اور حلق کی یہی تعریف کہ اگر آپ اپنے منہ کے اندر دیکھیں تو ایک کوا سا لٹکتا ہوا نظر آتا ہے، وہ حلق کا پہلا مقام ہے، وہاں سے حلق شروع ہوتا ہے. اس مقام سے آگے اگر کوئی چیز گزر جائے گی تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا. اس سے پہلے پہلے منہ کے اندر کوئی چیز رہتی ہے تو آپ کا روزہ بالکل صحیح. تو یہ گرد و غبار جو ہوتا ہے، چاہے غلیظ گرد و غبار، اگر یہ گرد و غبار بھی انسان کے حلق کے اس مقام تک پہنچ جائے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر انسان نے جان بوجھ کر ایسے غبار کو اپنے حلق تک پہنچایا، یا اگر انسان کسی مقام سے گزر رہا اور اس کو یہ یقین ہے، یہ معلوم ہے کہ یہاں گرد و غبار ضرور اڑے گا اور ضرور میرے حلق تک پہنچے گا، اس صورت کے اندر بھی اس جگہ سے گزرنا حرام ہے. اور اگر گزر گیا اور وہ گرد و غبار پہنچ گیا حلق تک تو آپ کا روزہ بالکل باطل ہے. لیکن اگر معلوم نہ ہو یا معلوم ہو اور آپ بھول چکے ہیں، یا آپ کو یقین ہو کہ میں درد و غبار کو نہیں پہنچنے دوں گا اور بے اختیار وہ آپ کے حلق کے نیچے پہنچ جائے، تو اس صورت کے اندر روزہ باطل ہو جائے. یہ مسئلہ گزر چکا تھا آدھا، اور آدھا آ جا کر مکمل ہو گیا. اب دوسری چیز کے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان جان بوجھ کر اگر کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، چاہے وہ ایک لقمہ یا پانی کا ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا روزہ فوراً باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور رمضان کے بعد اس کو اس روزے کی قضا بھی رکھنا پڑے گی اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. اگر انسان سحری کے وقت کوئی چیز کھا رہا تھا اور عین وقت اس کو پتا چلا کہ سحری ہو گئی ہے، تو وہ نوالہ جو انسان کے حلق میں اٹکا ہوا آدھا ادھر ہے آدھا ادھر، واجب یہ ہے کہ اس کو انسان نکال پھینکے، اور اگر اس کو سمجھ کر کہ آدھا تو جا ہی چکا ہے اس کو پورا کھا لے گا، تو وہ روزہ اس کا اسی وقت ٹوٹ گیا تو جس وقت شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو قضا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. انسان کے منہ میں جو منہ کا کوئی معیار نہیں ہے روزے میں، منہ کے اندر آپ ہر کام کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، جس کی تشریح ابھی آئے گی، تو انسان کے منہ میں دانتوں کے بیچ میں اگر غذا کے کھانے پینے کے ذرے اٹکے ہوئے، وہ ذرے بھی انسان اگر جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کھا لے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو صبح کے ہیں، سحری سے پہلے کے، روزے سے پہلے کے ہیں، سحری کے وقت کے، وہ اگر ذرے اٹکے رہیں اور ان کو کھا لے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بلکہ اگر سحری کے وقت آپ کو یہ معلوم کہ میں نے اپنے دانتوں کی صفائی نہیں کی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ذرے میرے منہ میں جا سکتے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دانتوں کی صفائی کرنا بھی واجب ہو جائے گا. انسان کے منہ کے اندر غذا کے ذروں کا تو یہ حکم ہے کہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن جو خون انسانی منہ کے اندر ہی موجود رہتا ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. کیا ہے؟ انسان جان بوجھ کر اس خون کو پیدا بھی کرے. پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا آپ املی کو اٹھا کر لے آئے اور اس کو دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے اس کی کھٹاس کے تصور آپ کے منہ کے اندر خون پیدا ہو اور آپ نے اس خون کو پی لیا، یہ خود آپ نے کھٹاس کے تصور سے پیدا کیا، لیکن پھر بھی اس کو جسم ہی کا حصہ مانا گیا ہے اور اس کو پینے سے کسی قسم کی کوئی کمی یا کوئی خرابی روزے کے اندر نہیں واقع ہو. بلغم کہ جس کا مسئلہ پوچھا گیا تھا لیکن وقت گزرنے کے بعد، بلغم کا یہ مسئلہ ہے کہ جیسا وضاحت بھی کی تھی کہ بلغم دو طریقے سے انسانی جسم میں آتا ہے، یا اوپر سے نیچے آتا ہے یعنی ناک سے یا دماغ سے منہ تک آتا ہے، یا سینے سے اوپر کی طرف بھی آتا ہے. تو وہ بلغم جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے یعنی ناک سے دماغ وغیرہ سے آ رہا ہے یا سینے سے اوپر کی طرف آ رہا ہے، اگر وہ حلق بھی حلق ہے، حلق بھی حلق کے اندر رہا اور باہر نہ آ سکے، گمے کے مقام تک نہ آ سکا بلکہ ڈائریکٹ اوپر سے نیچے اتر گیا، یا نیچے سے اوپر آیا لیکن آپ نے اس کو دوبارہ نکل دیا اور وہ حلق کے مقام تک نہ آ سکا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ وہی دبے کا جو مقام ہے، حلق کا جو پہلا مقام ہے، وہاں تک اگر بلغم پہنچ گیا تو اس کے بعد آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس کو نہیں پی سکتے، اس کو نگل نہیں سکتے، بلکہ واجب یہ ہے کہ اس کو فوراً سوکھ، اور اگر اس کو جان بوجھ کر نگل لیا تو روزہ بھی باطل ہے، اس کی قضا بھی ہے اور اس کا کفارہ بھی ہے. لیکن اگر بلغم آیا، اس مقام تک پہنچ گیا، اور اس سے پہلے پہلے کہ آپ مسئلہ سوچیں اور اس پر عمل کرنے کا خیال کریں، بے اختیار آیا اور فوراً نیچے چلا گیا بے اختیار، اس صورت کے اندر جو کچھ ہوا وہ قابل معافی ہے اور اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کی حالت میں کلی کرنا، انسان روزے کی حالت میں کلی کر سکتا ہے ضرورت سے بھی، بغیر کسی ضرورت کے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. البتہ اگر کلی کرتے کرتے پانی جو ہے بے اختیار بھولے سے حلق کے نیچے اتر ہے، تو اس کا مسئلہ ذرا وضاحت طلب ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی واجب نماز کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں اور وضو کرنے میں تین مرتبہ کلی کے ارادے سے آپ نے پانی منہ میں ڈالا اور وہ پانی بے اختیار آپ کے حلق سے اتر گیا، اس صورت کے اندر آپ کا روزہ بالکل صحیح ہے اور اس روزے کو جاری رکھے. لیکن اگر آپ بغیر کسی ضرورت کے یوں ہی کلی کر رہے ہیں، یا گرمی بہت تھی، آپ کا منہ پورا سوکھ چکا تھا، آپ اپنے منہ کو تر کرنے کے لیے کلی کر رہے تھے جو جائز، یا آپ کسی مستحب کام کے لیے کلی کر رہے ہیں مثلا تلاوت قرآن کے لیے، یا کسی مستحب نماز کے لیے، یا کسی مستحب نماز کو پڑھنے کے لیے، اگر کسی مستحب کام کے لیے آپ کلی کر رہے تھے، یا منہ کی خشکی کو دور کرنے کے لیے جو روزے کی حالت میں جائز ہے آپ کلی کر رہے تھے، یا آپ بغیر کسی ضرورت کی کلی کر رہے ہیں، جب تک کہ پانی آپ کے منہ کے اندر رہے گا آپ کا روزہ بالکل صحیح ہے چاہے ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو. لیکن اگر کلی کا پانی حلق سے نیچے اتر گیا, واجب نماز کا وضو تھا تو روزہ صحیح ہے, کسی اور کام کے لیے آپ نے کلی کی تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. البتہ صرف یہ ہے کہ اس کے قضا آپ پر واجب ہے, اس کا کفارہ دینے کی ضرورت نہیں. کلی کرنے کے بعد انسان کلی کرتا ہے اور پانی کو تھوک دیتا ہے, اس کے بعد منہ کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے جیسے نیا پانی آ گیا. تو خاص طور پر وہ حضرات جو وضو کرتے ہیں اور کلی کرتے ہیں ان کو بعض اوقات تکلیف بھی ہوتی ہے. تو کلی کرنے کے بعد آپ نے تھوک دیا پورا پانی, باقی پانی جتنا منہ کے اندر رہ گیا یہ پانی آپ کے منہ کا حصہ بن گیا. اگر واقعی اس پانی کو بھی آپ پی بھی لیں اور آپ کے منہ میں چلا بھی جائے تھوک کے ساتھ مل کر تو آپ کرو گا بالکل صحیح. لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان کلی کرنے کے بعد تین مرتبہ تھوک دے, پانی تھوک دیا, پانی تھوکنے کے بعد بھی تین مرتبہ یوں ہی تھوکے, تمام پانی وغیرہ کو منہ کے اندر جو رہ گیا ہے اس کو جمع کرے بنائے اور اس کے بعد اس کو باہر تھوکے. تین مرتبہ ایسا کام کرے, اب جو کچھ رہ گیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی احتیاط بھی نہیں ہے بلکہ وہ تمام کا تمام آپ کے منہ میں چلا جائے, آپ کے بالکل جائے گا, اس کو پینا کسی طریقے سے بھی اس کو استعمال کر. تو خلاصہ یہ کہ کلی کے بعد جو پانی رہ جائے وہ بالکل آپ کے منہ کا حصہ ہے اور جائے, لیکن زیادہ اگر آپ احتیاط کرنا چاہیں تو کلی کے بعد تین مرتبہ اور تھوکیں, پھر جو کچھ آپ کے منہ کے اندر نیا پانی اگر آپ کو محسوس بھی ہو تو اس سے آپ کے روزے پر کسی قسم کا خلل یا فرق نہیں پڑتا. روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آقا کوئی کے نزدیک تو روایت امام کی اور تمام جتنے معصومین ہیں جہاں کا معصومین کی جتنی روایتیں ہیں اور قرآن کی آیت بھی, اس میں روزے کی حالت میں کھانے پینے کی ممانعت ہے حلق کے ذریعے. تو جتنے انجیکشن آپ لگاتے ہیں والدین, چاہے بیماری کی وجہ سے لگائیں, چاہے کمزوری کی وجہ سے لگائیں, چاہے بھوک لگ رہی اور آپ نے بھوک کو مٹانے کے لیے, بھوک کو ختم کرنے کے لیے ایسا انجیکشن لگا دیا کہ جو خوراک کا کام کرتا ہے, جو کھانے کا کام کرتا ہے, لیکن اگر منہ سے نہیں اس کو استعمال کیا گیا بلکہ ہاتھ میں یا جسم کے کسی اور حصے میں اس کو لگایا گیا تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے اور روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگرچہ بہتر یہ ہے کہ صرف اس انجیکشن سے کہ جو غذا کی جگہ خوراک کی جگہ لگائے جاتے ہیں پرہیز کیا جائے. البتہ طاقت کے انجیکشن کے اندر کسی قسم کی کوئی ممانعت, کوئی پابندی, کوئی کراہیت کچھ بھی نہیں. آپ میرے کے نزدیک مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ان کے نزدیک وہ انجیکشن کے جو غذا کی جگہ خوراک کی جگہ کھانے کی جگہ لگائے جاتے ہیں ان کا لگوانا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے روزے دار کے لیے, اور اگر وہ رکھوا لے گا تو اس کا اگر وہ لگوا لے گا تو اس کا وہ روزہ بالکل باطل ہو جائے گا. اب ایک آخری مسئلہ اور, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے, اگر بچے کو کھانا آپ کھلانا چاہتے ہیں, چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ نے روٹی وغیرہ دی لیکن وہ نہیں کھا سکتا, اس کے دانت نہیں ہیں یا بہت کمزور, آپ روزے کی حالت میں یہ کر سکتے ہیں کہ کھانا وغیرہ اپنے منہ سے چبا کر اس کو دے دیں. یا کھانا تیار ہو رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر نمک صحیح ہے یا صحیح نہیں, مسالہ صحیح پڑا ہے یا صحیح نہیں پڑا ہے, یا شربت وغیرہ تیار کر رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ شکر صحیح ہے یا صحیح نہیں, اگر آپ اس کو چکھنا چاہیں اور آپ چکھیں اور چکھنے کی حالت میں صرف زبان تک وہ چیز رہتی ہے حلق کے نیچے نہیں اترتی تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے اور اس سے روزہ وغیرہ نہیں ٹوٹتا. چاہے آپ چکھ رہے تھے یا بچے کے لیے کھانا نوالا جو تھا روٹی کا اس کو چبا کر اس کو کھلا رہے تھے, کیونکہ بے اختیار آپ نے منہ میں روٹی رکھی اور وہ بے اختیار آپ کے منہ کے نیچے اتر گئے, تب بھی آپ کا روزہ بالکل صحیح رہے گا. تو یہ تمام کام اس کے اندر, کیونکہ چیز حلق کے نیچے نہیں اترتی اس لیے غذا کو چبا کر کھلانا یا کسی چیز کا ذائقہ چکھنا یہ بالکل جائز ہے اور اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی کلی کا مسئلہ آیا تھا کہ اگر انسان کلی کرے اور بے اختیار پانی حلق سے اتر جائے تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اگر کسی مستحب کام کے لیے کلی, لیکن ناک میں پانی ڈالنا, اگر انسان وضو کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اپنے ناک میں پانی ڈالے اور وہ بے اختیار ناک سے اتر جائے تو اس سے روزہ بالکل صحیح رہتا ہے اور روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ناک میں پانی ڈالنے سے اگر وہ بے اختیار اتر جائے ناک سے اور منہ کے اندر چلا جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور روزہ بالکل صحیح رہتا ہے. اور ایک آخری مسئلہ اس کھانے پینے کا کہ اگر کسی شخص کو بہت پیاس لگ رہی ہے اور اس کو یہاں تک خطرہ ہو گیا ہے کہ شاید اس پیاس کے مارے میرا انتقال ہو جائے تو اس کو شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ پانی پی کر اپنے روزے کو توڑ سکتا ہے, البتہ باقی تمام دن کوئی چیز کھا پی نہیں سکتا بلکہ اتنا پانی پیے گا جو اس کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے. تیسری چیز کے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ صبح کی اذان کا وقت ہو گیا, یعنی روزے کا وقت شروع ہو اور اس وقت تک انسان حالت جنابت ہو، انسان پر غسل واجب ہو گیا رات کے وقت یا مغرب کے وقت یا گزشتہ دن تیس شعبان کو غسل واجب تھا، اس نے غسل تمام دن نہیں کیا، خدا کی نافرمانی کرتے، یہاں تک کہ پہلی رمضان کی رات آ گئی، سحری کا وقت قریب آ گیا، روزہ شروع ہونے والا ہے. اگر روزے کے وقت تک کوئی شخص حالت جنابت کے اندر باقی ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کا یہ روزہ باقی ہے، بلکہ واجب ہے کہ جس وقت انسان روزے کا آغاز کرے اس وقت بالکل پاک اور پاکیزہ ہو اور جنابت کی نجاست سے اپنے آپ کو بالکل طاہر ہو. البتہ اس کے اندر ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کرنا نہیں چاہتا اور روزہ بھی رکھنا چاہتا ہے، دونوں کام کرنا چاہتا ہے کہ میرا غسل بھی نہ ہو اور میں روزہ بھی رکھوں، غسل جن میں کسی وقت کر لوں گا، اس وقت مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، شرم محسوس ہو رہی ہے، کیسے گھر والوں سے کہوں کہ میں غسل کرنے چاہوں گا. ایسا بعض اوقات بعض مقامات پر کہ جہاں پر مذہب کا اتنا زور نہیں ہوتا، وہاں پر بعض اوقات اس قسم کے لفظ خیالات اور بےہودہ خیالات موجود ہوتے ہیں کہ دنیا بھر کی ہر قسم کی بے حیائی اور عیاشی ہوتی ہے، لیکن جہاں شرم مسئلہ آ جائے وہاں دنیا بھر کی حیا بھی انہیں لوگوں پر تاریخ ہو جاتی ہے. بہرحال یہ مسئلہ اپنی جگہ الگ ہے. تو اگر کوئی ایسا شخص کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا روزہ بھی باقی رہے اور میں غسل بھی نہ کروں، دونوں طریقے سے فائدہ اٹھا لوں، تو اس کے لیے ایک مسئلہ شریعت میں ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا شخص غسل نہ کرے یہاں تک کہ وقت اتنا کم رہ جائے کہ غسل کا وقت باقی ہی نہ رہے. پانچ بجے روزہ شروع ہوتا ہے، پانچ بجنے میں دو منٹ تک اگر وہ غسل نہ کرے تو یقیناً ڈیڑھ یا دو منٹ میں غسل کرنے کا وقت باقی نہیں رہا. اب اس صورت کے اندر اس پر تیمم واجب ہو گیا، کیونکہ سات مقامات یہاں پر تیمم واجب ہے، اس کا آخری مقام یہی ہے کہ اگر آپ کے لیے وضو یا غسل کا وقت نہ رہے تو واجب ہے کہ آپ تیمم کریں، وضو اور غسل کرنا آپ کے لیے حرام ہو جائے. تو یہ وہی مقام ہے کہ آپ اتنی دیر تک ٹھہرے رہے یہاں تک کہ روزے کا وقت شروع ہونے والا ہے، غسل کا وقت باقی نہیں رہا. اب آپ پر واجب یہ ہے کہ آپ تیمم کر کے روزہ رکھ لیں اور روزہ رکھ لیا، روزہ آپ کا صحیح ہو گیا. اب آپ کوئی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ رمضان کے بعد اس روزے کی آپ قضا کریں. البتہ عقائد خمینی کے نزدیک اس روزے کی قضا کی قطعاً ضرورت نہیں، آپ گناہگار ہوئے ہیں خدا کی بارگاہ میں، جو توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو سکتا ہے. لیکن اگر انسان نہ غسل کیا نہ تیمم کیا اور روزہ شروع کر دیا تو وہ روزہ اس کا باطل ہو گیا، اس روزے کی قضا بھی اس پر واجب ہے اور اس روزے کا کفارہ بھی اس کے اوپر واجب ہے. اور اگر ایک سال کا قضا نہیں کی تو تیسرا جرمانہ بھی آ جائے گا، جو ہمارا آج کا آخری مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص غسل مسمیت نہیں کیے ہوئے تو غسل جنابت کا مسئلہ ہے، رات کے وقت کسی وقت کسی کا انتقال ہو گیا، کسی مومن کا، کسی دوست کا، کسی رشتے دار کا، کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے جنازے کو آپ نے چھو لیا، یہاں تک کہ روزے کا وقت قریب آ گیا، اب سحری آپ نے کھائی، روزے کا وقت قریب آ گیا، غسل مسمیت کے اندر آپ کو یہ اختیار ہے کہ چاہے آپ غسل کریں یا نہ کریں، غسل مسمیت روزے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اگر آپ مسمیت کی نجاست کے اندر اس کے بعد بھی آپ روزہ شروع کر سکتے ہیں. اب نماز کے لیے آپ کو غسل کرنا پڑے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، روزے کے لیے مسمیت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور روزے کی حالت میں بھی آپ کو اختیار ہے کہ کسی میت کو چھو کر اپنے ہاتھ کے اوپر مسمیت کا غسل واجب کروائے. انسان اگر سو گیا رات، یہ مسئلہ اہم ہے اور پیش آتا ہے، سو گئے، پانچ بجے روزہ شروع ہوتا ہے، آپ چار بجے سو گئے یا تمام رات سوتے رہے، آپ کی آنکھ کھلی 5:05 اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ میں نجس ہوں، حالت استلام میں، جنابت میرے اوپر حالت جنابت طاری ہو چکی، میری منی نکل چکی. 5:01 پر آپ کی آنکھ کھلی، 5:02 پر آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے اپنے آپ کو نجس دی، اور آپ کو یقین ہے کہ میں روزے کے وقت پہلے پہلے کسی وقت جنوب ہوا. ٹھیک 5 روزے کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی وقت آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے اپنے آپ کو نجس پایا، یقیناً یہ نجاست روزے سے 1 یا 2 پہلے آپ پر طاری ہوئی. اس صورت کے اندر ایسا احتیاط کہ جو نجاست کی حالت میں سوتا رہے، اس کی آنکھ بالکل نہ کھلے، اسی سونے کے درمیان وہ نجس بھی ہو جائے اور جب آنکھ کھلے تو روزے کا وقت شروع ہو چکا، تو اگر وہ سونے سے پہلے روزے کی نیت کر کے سویا تھا، اس صورت میں اس کا روزہ بالکل صحیح ہے اور اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگرچہ 5 کا وقت جب یہ سو رہا تھا اس وقت یہ جنوب تھا اور اسی وقت روزہ بھی شروع ہوا، لیکن کیونکہ یہ سو رہا تھا اور سونے والے کے اوپر کوئی حکم شریعت نہیں آتا ہے، اس لیے ایسے شخص کے لیے معافی ہے اور اس کے لیے غسل کرنے کی ضرورت روزے کی وجہ سے باقی نہ رہے. البتہ اگر کوئی شخص چار بجے جرم ہو گئے, اس کی آنکھ کھلی, اس نے کہا کہ ایک نیند کی گولی اس نے لے لی کہ سو جاؤ جان بوجھ کے, اس نے دل میں یہ خیال کیا کہ سونے والے کے لیے تو شریعت نے سہولت دی, تم اس شریعت سے کیوں فائدہ نہ اٹھاؤ, چار بجے اپنے آپ کو جرم دے گا, پھر ایک اس نے سلیپنگ پل لے لی, خواب آواز گولی لے لی اور وہ سو گیا, اور چھ بجے اس کی آنکھ کھلی اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں تو شریعت میں قابل معافی ہوں کیونکہ میں اس وقت سو رہا ہوں. ایسا شخص قابل معافی نہیں, بلکہ وہ قابل معافی ہے کہ سو رہا تھا اسی سونے کی حالت میں جنابت بھی اس پر طاری ہوئی اور وہی نیند جس وقت ختم ہوئی تو روزے کا وقت شروع ہو چکا تھا. اگر کوئی شخص دن کے اندر جنم ہو جائے, روزہ پانچ بجے شروع ہو گیا, پانچ بجے کے بعد سے لے کر روزے کا وقت ختم ہونے تک کسی وقت بھی اگر کوئی شخص جنم ہو جائے, خود بخود اس کی منی نکل جائے سوتے میں یا جاگتے میں, اس کا روزہ بالکل صحیح ہے اور اس پر غسل کرنا بھی فوراً واجب نہیں. اب غسل کرنا واجب ہوگا نماز کی وجہ سے, روزے کی وجہ سے کوئی غسل واجب نہیں. اسی طریقے سے ایک شخص کی آنکھ کھلی اور اس وقت اس کی منی نکل رہی, کچھ نکل چکی تھی کچھ نکل رہی تھی اور اس کو اپنے آپ پر اتنا قابو ہے کہ اپنی منی کو روک سکتا ہے, تب بھی اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ محنت اور مشقت کر کے اسل پان کر کے ایکسرسائز کر کے کسی طریقے سے اپنی منی کو روکنے کی کوشش کرے, بلکہ شریعت کی طرف سے یہ سہولت ہے اس کو کہ جب منی کا یہ قطرہ نکل گیا تو پورا سلسلہ اگر آپ روک بھی سکتے ہیں تب بھی نکلنے دیں, آپ کے روزے سے کوئی فرق نہیں پڑے. اس مسئلے کی کچھ تشریح ہے لیکن وہ چونکہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے, وقت کی کمی ہے, اس لیے انشاءاللہ پھر کبھی اور کسی اور مقام پر. چوتھی چیز کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہم پوری نو چیزیں نہیں بتائیں گے بلکہ وہ چیزیں کہ جن کا کام آپ لوگوں سے ہے. چوتھی چیز کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے قے کرنا. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اختیار کے ساتھ قے کر دے تو اس کا روزہ باطل ہے, چاہے وہ بیمار بھی کیوں نہ ہو. آپ کو بیماری ہے اور بیماری کی وجہ سے قے آ رہی ہے, لیکن اگر جان بوجھ کر آپ قے کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ باطل ہے. البتہ اگر بے اختیار قے آ جائے, قے آنے لگی روزے کی حالت میں, آپ نے روکنے کی کوشش کی, وہ نہ روکی, آپ کا روزہ بالکل صحیح, یا بھولے سے آپ بھول گئے تھے کہ آپ کا روزہ ہے اور آپ نے قے کر لی, اس صورت میں آپ کا روزہ بالکل صحیح. قے کے ساتھ ایک مسئلہ آتا ہے ڈکار کا, کہ انسان ڈکار لیتا ہے کس طرح لی جاتی ہے اس کو تو بہت مشکل ہے اس وقت سمجھانا, لیکن اگر لفظ مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے تو مشکل ہے. سمجھ میں آ گیا ڈکار کسے کہتے ہیں؟ سمجھتے ہیں. اگر آپ نے ڈکار لی اور ڈکار کی حالت میں کوئی چیز حلق سے باہر نکلے, عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ڈکار لیتا ہے, ڈکار کی حالت میں کوئی چیز حلق سے باہر نکلے, اس صورت کے اندر واجب یہ ہے کہ جو چیز حلق سے باہر آ گئی ڈکار کی وجہ سے اس کو آپ دوبارہ حلق کے اندر نہیں لے جا سکتے, اور اگر آپ ڈکار کی وجہ سے بے اختیار ایک چیز باہر آئی تھی آپ کے حلق تک پہنچ گئی اور آپ اس کو دوبارہ لے گئے, آپ کا روزہ ٹوٹ گیا, قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے. ڈکار لیں جو چیز آ جائے اس کو فوراً باہر ٹوٹ, لیکن اگر آپ نے ڈکار لی ایک چیز آئی اس سے پہلے کہ آپ مسئلہ یاد کرتے کہ محفل حسینی میں 28 شعبان کوئی مسئلہ بتایا گیا, آپ بیٹھ کر سوچ رہے تھے وہ چیز آنے کے بعد فوراً اندر چلی گئی, اس صورت کے اندر کیونکہ بے اختیار وہ چیز اندر گئی ہے اس لیے آپ کا روزہ بالکل صحیح ہے. اس کے بعد پانچویں اور چھٹی چیز جس سے پہلے گزر چکی ہے کہ بیوی سے صحبت کرنا, اور چھٹی چیز کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے انسان کی منی خود بخود نکل آتی ہے. ساتویں چیز کہ جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے خدا, رسول, امام, جناب سیدہ یا کسی بھی نبی کے اوپر جھوٹ کہنا. یہ مسئلہ عام طور پر اگر کے ذاکرین اور علماء کا ہے, لیکن آپ لوگوں کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ کیا پیغمبر کی یہ حدیث ہے, آپ کو معلوم ہے کہ ہاں پیغمبر نے ایسا کہا لیکن آپ نے کہہ دیا کہ نہیں یہ حدیث نہیں, آپ کا روزہ فوراً ٹوٹ گیا. اسی طرح اگر کسی نے پوچھا کہ کیا امام کی یہ حدیث ہے, آپ کو معلوم ہے کہ امام نے ایسا نہیں کہا لیکن آپ کہہ دیں کہ ہاں یہ حدیث ہے, آپ کا روزہ فوراً ٹوٹ گیا. تو ساتویں چیز یہ ہے کہ خدا یا رسول یا پیغمبر یا امام کے بارے میں جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات کہنا, چاہے آپ زبان سے کہیں کہ خدا نے یہ کہا ہے یا اشارے سے کہیں کہ ہاں یا نہیں, یا آپ لکھ کر دے دیں کسی بھی طریقے سے خدا یا رسول کے ایمان کے متعلق کوئی جھوٹی بات آپ نے کہی, ان سے کوئی جھوٹی بات منسوخ کی, آپ کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے. آٹھویں چیز جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہے حکنا کرنا, کہ بعض اوقات انسان حالت قبض میں ہوتا ہے اور اس کی ضروریات جو ہے وہ ضروریات سے فائر نہیں ہو سکتا ہے, اس صورت کے اندر پیخانے کے مقام سے دوائی داخل کی جاتی ہے. اگر کوئی مائع چیز داخل کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر کوئی خشک چیز داخل کی جائے گی تو اس کا روزہ بالکل صحیح رہے گا. اور نویں چیز کے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے انسان کا وہ یہ ہے کہ اپنے پورے سر کو اگر انسان پانی کے اندر بھگو دے تو اس کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا. یہ مسئلہ عام طور پر پیش نہیں آتا ہے اس لیے اس کی زیادہ تشریح نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی اسلام کی رحمت اور فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہوئے تھے پانی کے کنارے، کسی دوست نے آپ کو دھکا دے دیا اور آپ پانی کے اندر گر گئے اور آپ کا پورا سر پانی کے اندر ڈوب گیا تو آپ کا روزہ بالکل صحیح ہے۔ جان بوجھ کر اگر انسان اپنے آپ پورے سر کو پانی کے اندر ڈبو دے تو اس کا روزہ ڈوب جاتا ہے۔ کیونکہ تشریح کا کیونکہ وقت نہیں رہا اس لیے تشریح نہیں کی جاتی ہے۔ اب آج کا آپ ہی جو مسئلہ، پہلا مسئلہ روزے کی حالت میں جو چیزیں مقروض ہیں ان کا بیان کر دینا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ اگر آپ یہ 10 یا 11 چیزیں جو آ رہی ہیں ان کو اگر آپ کریں گے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے اللہ کے لیے تو آپ کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ پہلی چیز ہے مکروہ، آپ کے اندر کوئی ایسی دوا ڈالنا کہ جس کی خوشبو یا جس کا ذائقہ حلق تک پہنچے۔ اگر کوئی ایسی دوا آپ کے اندر ڈالتے ہیں تو اس صورت کے اندر آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، بہرحال باطل نہیں۔ دوسری چیز، آپ کے اندر ایسا سرما لگانا کہ جس کی خوشبو یا جس کا ذائقہ انسان کی حلق تک پہنچے۔ اگر ایسا سرما نہیں ہے بلکہ معمولی سرما جو آتا ہے ویسا سرما ہے تو اس صورت کے اندر تو مکروہ بھی نہیں، اور اگر ایسا سرما ہے کہ جس کا ذائقہ آپ حلق میں محسوس کر رہے ہیں تب بھی آپ کا روزہ مکروہ ہوا، ٹوٹا نہیں۔ تیسری چیز، یہ آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پٹھان بھائیوں کا مسئلہ ہے کہ مسوار استعمال کرنا۔ اگر ناک کے اندر مسوار ڈالی جائے اور معلوم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی یا نہ پہنچے گی تو اس صورت کے اندر، یا منہ کے اندر مسوار رکھی جائے اور معلوم ہو کہ حلق تک پہنچے گی یا نہ پہنچے گی اس صورت کے اندر روزہ مکروہ ہوتا ہے، ناک کا مسئلہ منہ کا نہیں، اور اگر یقین ہو کہ حلق تک پہنچ جائے گی تو اس صورت میں روزہ فوراً باطل ہے اور اس کے قضا بھی ہے اور کفارہ۔ چوتھی چیز کی جس کو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں اس چیز سے روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں باطل نہیں ہوتا بلکہ صرف مکروہ ہوتا ہے، وہ چیز ہے جسم سے خون نکالنا۔ اگر خود بخود خون نکل آئے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جان بوجھ کر بھی اگر آپ اپنے جسم سے خون نکالنا چاہیں تو اس سے بھی صرف روزہ مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، اس روزے کو جاری رکھیں۔ اور آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ خون نکل آیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اسی طرح پانچویں چیز، ہر ایسا کام کرنا کہ جس سے انسان کے جسم میں کمزوری پیدا ہو جائے۔ چھٹی چیز، دانت کا نکلوانا روزے کی حالت۔ آپ گئے ڈینٹسٹ کے پاس، آپ کے دانت میں تکلیف تھی، آپ نے سوچا کہ دانت تو نکالا، آپ نے دانت کو نکلوایا، منہ کے اندر خون آ گیا، جو کچھ بھی آیا آپ کا روزہ بالکل صحیح رہا جب تک کہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے، البتہ روزہ مکروہ ہو گیا۔ آٹھویں چیز، خوشبودار گھاس کا سونگھنا۔ مسئلہ کیا، یہ مشہور ہے کہ خوشبو کا سونگھنا مکروہ ہے، روزے کو باطل کر دیتا ہے، لیکن خوشبودار گھاس، صرف خوشبودار گھاس ایسی چیز ہے کہ جس کے سونگھنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے خوشبو ہیں اگر ان کا ذائقہ حلق تک نہ پہنچے تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، اور ذائقہ اگر حلق تک پہنچ جائے تو روزہ صرف مکروہ ہوتا ہے، باطل نہیں ہوتا۔ نویں چیز، اپنے تمام کپڑوں کو گیلا کرنا، سر سے لے کر پیر تک جتنے کپڑے ہیں ان کو گیلا کر لینا، اس سے بھی انسان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر گرمی زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات انسان گیلے کپڑے پہنتا ہے، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ دسویں چیز، روزے کی حالت میں شعر پڑھنا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص شعر پڑھے، غزل کے یا اشتیا شعر پڑھے یا مطلبی وغیرہ پڑھے، کوئی بھی شعر پڑھے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے سوائے دو اقسام کے شعر۔ وہ تاریخی حمایت کے جو ہم تک نہیں پہنچی، اور ہماری پہلی گفتگو ہوگی صحیح بخاری کے بارے میں، اس لیے کہ جب کبھی آپ کسی بھی غیر شیعہ سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ اپنے ہر مسئلے کی توجہ کے لیے یا ہر چیز کو ماننے کے لیے صرف آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہے جس کا نام ہے صحیح بخاری۔
اور آپ کے صرف اس بات کو وہ مانتا ہے کہ جو سبھی مخالف کے اندر موجود ہیں. تو اگر کہ کسی پر حملہ کرنا یا کسی کو تان اور تکنی کا ہدف بنانا ہمارا مقصد نہ رہا ہے, نہ رہا تھا, نہ رہا ہے اور نہ رہے گا, لیکن کیونکہ مجبوری ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کو صرف ہم وہی بات ثابت کر سکتے ہیں جو صحیح بخاری ہے, اس لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کچھ صحیح بخاری ہمارے عقائد کے اعتبار سے بھی اور دوسروں کے عقائد کے اعتبار سے بھی کیسی کتاب ہے, کس نے لکھی ہے اور اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب قرار دیا گیا. یہ ہمارا موضوع ہوگا اپنے دوسرے پروگرام کا آئندہ سال, اور اس کے بعد جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہر انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ جو ہوگا اس کے اندر نسائیتی حقائق سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے. معراج کے سلسلے میں ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ پیغمبر اسلام طے سفر اور سفر پہ جانے کے بعد واپس آ رہے ہیں. جب واپسی کے سفر کا آغاز ہوا تو ایک مرتبہ جبرائیل نے امیر پیغمبر اسلام کو پھر واپس لے گئے کہ یا رسول اللہ آپ واپس تو آ رہے ہیں لیکن ایک انتہائی اہم چیز کو نظر انداز کر کے واپس آ رہے ہیں, پہلے جائیے اور ان کی زیارت کیجیے. پیغمبر اسلام واپس آتے آتے دوبارہ پلٹے اور گئے جنت اور جہنم کی طرف. جنت کی طرف جب پیغمبر اسلام گئے تو جنت کے 8 دروازوں کا پیغمبر اسلام نے مطالعہ کیا کہ ہر دروازے کے اوپر 4 کلمات لکھے ہوئے اور ان 32 کلمات کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی نیکی اور فلاح کا ہر ذریعہ اور ہر سبق موجود. اور اس کے بعد جنت کے بعد پیغمبر اسلام جب جہنم کی زیارت کے لیے گئے تو اس مقام پر پیغمبر اسلام نے جہنم کے 7 دروازوں کو دیکھا, جہنم کے 7 درجے اور 7 دروازے, اور ہر دروازے کے اوپر 3 کلمات کو پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ جن کا تعلق ان امور سے تھا کہ جو کسی انسان کو جہنم کے اندر لے کر آتی. تو 32 باتیں جنت کے دروازے پر, 21 باتیں جہنم کے دروازے پر, یہ 53 باتیں موجود ہیں. اور ان 53 باتوں کو جس وقت آپ سنیں گے تو یہ غور کرتے ہوئے سنیے کہ حقوق الناس کے اوپر کتنا زور اور کتنی زیادہ تاثیر حقوق الناس کے اوپر ہے, لیکن یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ حقوق اللہ کے بغیر حقوق الناس بالکل بیکار ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ ایک عقلی قاعدہ ہے دنیا کا کہ آپ ایک مملکت میں رہتے ہیں, آپ ایک اسٹیٹ کے حدود کے اندر رہتے ہیں, آپ اس کے اندر بڑے سے بڑا جوڑ کر حکومت کے لیے آپ مملکت کے قانون کو آپ توڑیں, آپ قتل کریں, آپ زنا کریں, آپ دہشت پھیلائیں, آپ بغاوت کریں اندر ہی اندر عوام کے خلاف, تو اس میں آپ کو سزا دی جائے, بڑی سے بڑی سزا دی جائے, لیکن مملکت کے اختیار میں ہے کہ آپ کو معاف کر دیا. لیکن اگر آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جو مملکت سے بغاوت کے مترادف, آپ کو انقلاب کرنا چاہیں, ملک کو توڑنا چاہیں, اس کے ٹکڑے کرنا چاہیں, بھارت اقتدار اعلی کو اگر آپ چیلنج کریں گے تو دنیا کے کسی بھی مملکت کے اندر اس کی سزا موت سے کم نہیں, بغاوت کی سزا, اور اس کے اوپر کسی قسم کی معافی نہیں ملتی. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص قتل کرے لیکن یہاں کی نوق کی مرضی ہے اس کو سزا بھی سنا دیجیے, اس کے بعد یہاں کی نوق کی مرضی ہے کہ اس کو معاف کر دیں, اپنی کے بعد معاف کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی مملکت کی سالمیت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس کے بعد یہاں کی نوق بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا ہے نہ کرتا. یہ عام عقلی قاعدہ ہے, اس لیے آج کے دور میں دنیا سے ہر ملک کے اندر نہیں جائے, یعنی بالکل اسی قسم کا قاعدہ خدا کے ساتھ ہے کہ اگر آپ خدا کی مملکت کو تسلیم کرتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ کا, بڑی سے بڑی برائی پر, کیونکہ آپ نے مملکت کے اقتدار اعلیٰ خدا کی حاکمیت کو چیلنج نہیں کیا, تو بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی یہ امکان ہے کہ آپ کی بخشش ہو سکے. آپ اپیل کریں گے, خدا آپ کی اپیل کو منظور کر سکتا ہے اور یقیناً کرے گا. لیکن اگر آپ کو مملکت کے اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کریں یا اس مملکت کی سالمیت کو یہ درپے ہو جائے کہ جس کے اندر آپ رہتے ہیں خدا کی خدائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں, یقیناً یہ ایسا ہی قدم ہے کہ جیسے دنیا میں آپ کسی ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہیں. اس کی سزا سوائے موت کے دنیا میں بھی نہیں ہے کہ عقل میں یہی آتا ہوں, اور وہاں پر بھی اس کی کوئی معافی اور کوئی اپیل قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے یہ روایت بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ خدا ہر گناہ کو معاف کرے گا سوائے شرک, اور شرک کی ایک قسم نہیں ہوتی بلکہ شرک کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. صرف ذات میں بھی ہوتا ہے, صرف صفات میں بھی ہوتا ہے, صرف اعمال میں بھی ہوتا ہے, اور صرف عبادات میں بھی ہوتا ہے. تو شرک پھر عبادات کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ ہم خدا کو خدا ماننے کے باوجود اس کے احکامات کو قبول کرنے سے انکار کریں, ہم اس کی اہمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کریں. تو حقوق اللہ بنیاد بنتی ہے انسان کو جنت اور جہنم میں لے جانے, یہ بیسک کوالیفیکیشن ہے کہ اس کے بغیر کوئی شخص جنت اور جہنم میں نہیں جا سکتا. اس کے بعد حقوق الناس انتہائی اہم چیز ہے, اور اگر انسان حقوق الناس کو انجام نہ دے تو اس کے بعد خدا کے ہاتھ میں ہے, وہ معاف بھی کر سکتا ہے, لیکن بہت ہی کم امکان ہے کہ ایسا شخص جنت کے اندر جائے. پیغمبر اسلام چلے, پہلے دروازے کی زیارت کی, دروازے کے اوپر جنت کے آٹھوں دروازے پر ایک فقرہ لکھا ہوا، وہ ہمارا کلمہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اکبر. یہ آٹھ کے آٹھ دروازوں پر موجود تھا، ہماری اپنی کتابوں کے متعلق بھی، مطابق بھی، اور دوسری کتابوں کے مطابق بھی. پیغمبر اسلام نے پہلے دروازے کو دیکھا تو اس کا یہ لکھا تھا کہ دنیا کی زندگی کے آرام کے لیے خدا نے چار چیزوں کو قرار دیا. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان تناز کے کام کرے، حسد کو چھوڑ دے، دشمنی کو چھوڑ دے، اور نیک صحبت اختیار کرے. ہر انسان کی تندرستی کے لیے خدا نے کچھ اسباب قرار دیے، اور یہ چار سبب: کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، اور شہوت کا کم سے کم استعمال، جس سے بھائی چار جائز طریقے سے انسان پوری کرے لیکن کم سے کم طریقے. اس مقام کے اوپر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، پرلطف واقعہ ہے، اگرچہ ہمارے موضوع سے مناسبت نہیں رکھتا ہے، کہ اس سے اپنے دفاع نصیب و سہنی کے سمجھ لیے واضح میں چکتی ہوں. بات کے اندر تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ بیوی سے صحبت کرنے کا کتنا ثواب، یقیناً بہت زیادہ ثواب ہے. ایک روایت کی موجود ہے، وہی روایت ہے، لیکن ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے اس کو وہی ثواب ملے گا کہ جو امیر المومنین کو ایک مشرق اور ایک کافر کے قتل کرنے پر ملتا ہے. یہ روایت ہے کیونکہ مولا نے اس دنیا سے ایک مشرق کا خاتمہ کیا اور اس نے صحبت کر کے دنیا کے اندر ایک کلمہ دو کا اضافہ کیا. ایک روایت ہے، وہی روایت بہرحال سنی ذرا سر اپنی فوجہ محترمہ کی جوش گزار کی کہ ایک مرتبہ صحبت کرنے کا اتنا ثواب ہوتا ہے. سنا اور اس کے بعد کون شخص یہ نہ چاہے گا کہ اس کو ثواب ملے کہ جو ایک مرتبہ امیر المومنین کو مشرق کو قتل کرنے کا ملتا ہے. سنا کی ثواب نے کہا کہ چلو آج میں ثواب حاصل کروں. سنا کے ثواب حاصل کرنا چاہیے. اور سو گیا تو یہ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ پھر اس کو جگایا اور کہا کہ چلو مجھے ثواب حاصل کر. خیر وہ ثواب حاصل کیا، پھر سو گیا، پھر جگایا کہ چلو مجھے ثواب حاصل کر. یہاں تک کہ تقریباً پوری رات گزر گئی، اور جہاں شوہر کی آنکھ لگتی ہے بیوی فوراً اس کو مجبور کرتی ہے کہ چلو وہی ثواب حاصل کر. یہاں تک کہ آخری مرتبہ جھنجلا دیا، جھنجلانے کے بعد کہا کہ اے میز باپ، تو یہ چاہتی ہے کہ 73 سال میں امیر المومنین نے جتنا ثواب حاصل کیا ہے وہ تمام کا تمام ثواب ایک ہی رات کے اندر حاصل کر. تو بہرحال انسانی تندرستی کے لیے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جائز طریقے سے شہوت کا استعمال کم سے کم کیا گیا، اور اس کی کمی کا طریقہ گفتگو کے آخر میں آئے گا، روزے کا رکھے. اب تیسرا دروازہ جو پیغمبر اسلام نے دیکھا، اس کا تعلق آخرت سے. خدا نے ہر چیز کے لیے سبب قرار دیا اور آخرت کی زندگی کے گزارنے کے چار اسباب. پہلا سبب یہ کہ انسان یتیم کے سر پہ ہاتھ ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ بیواؤں کے اوپر رحم کرے. تیسرا سبب یہ ہے کہ فقراء اور مساکین کی خبر دیجی کرتا رہے. اور چوتھا سبب یہ ہے کہ اپنے برادر ایمانی کی حاجتوں کو بر لاتا رہے. اس مقام پر آپ ایک بات محسوس کریں گے کہ ان میں بہت سی باتیں تشریح طلب ہیں، لیکن وقت کیونکہ ہمارے پاس انتہائی محدود ہے، اس لیے زیادہ تشریح نہیں کی جا سکتی. میں اس کی حضرت بات میں الگ انہیں موضوعات پر الگ الگ استعمال ہوگی، وہاں مکمل تشریح کے ساتھ یہ باتیں آ جائیں گی. یتیم کے سلسلے میں ایک روایت کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے دنیا والوں، تم جانتے ہو کہ دو ایسے موقع ہیں کہ جب عرش الہی کانپتا. لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کون سے دو موقع ہیں؟ تو کہا کہ پہلا وہ موقع ہے کہ جب کسی یتیم کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو اس وقت تمام کا تمام عرش الہی حرکت میں آتا ہے، اور دوسرا وہ موقع ہے کہ جب کسی پاک دامن عورت کو بلا کسی قصور و سبب کے سلام دی جاتی ہے تو وہ موقع بھی ایسا ہی ہے کہ اس وقت عرش الہی حرکت میں آتا ہے، اور ساکنان عرش جس کے فرشتے ہیں ایک مرتبہ گھبرا کے خدا سے سوال کرتے ہیں کہ بار الہ اس وقت عرش حرکت میں کیوں ہے؟ خدا جواب دیتا ہے کہ اس وقت میری مخلوقات میں سے ایک کمزور یتیم پر یا ایک کمزور عورت کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. اس وقت وہ سوال کرتے ہیں کہ آخر اس عرش الہی کے ٹھہرنے کا بھی کوئی انتظام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جواب ملتا ہے کہ تم سب کے ساتھ مل کر اس آدمی کے حق میں بد دعا کرو کہ جس نے یہ ظلم کیا تھا، تو یہ عرش الہی اپنی جگہ پر ٹھہر سکتا ہے. اس کے بعد تمام ملائکہ عرش الہی ایک ساتھ، تمام معصوم مخلوق ایک ساتھ مل کے اس شخص کے متعلق بد دعا کرتے ہیں، تو اس کے بعد عرش الہی کو استقرار حاصل ہوتا ہے. تو یتیم کے فخر گیری کرنا اگر انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے اور آخرت کی فلاح کا سبب ہے، تو یتیم سے ظلم کرنا یقیناً عرش الہی کو حرکت دلانے کا سبب ہے، معصوم مخلوق کی بد دعا کو سنوانے کا سبب ہے. چوتھی چیز جو پیغمبر اسلام نے چوتھے دروازے پر پہنچے، ایک مرتبہ پیغمبر کی نگاہ پڑی اور اس دروازے کے اوپر یہ لکھا تھا کہ دنیا کے اندر ہر لفظ سے دعویٰ کرے گا کہ میں خدا پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوں. دنیا کے اندر ہر شخص جو پیغمبر کی امت میں یہ دعویٰ کرے گا کہ میں دنیا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوں. لیکن اگر کوئی شخص یہ جانچنا چاہے, یہ امتحان کرنا چاہے کہ ان میں سے کون بالکل
آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں تو ان کو چار باتوں میں آزما لینا. اگر ان چاروں مقامات کے اوپر وہ صحیح طریقے سے نکل جائے تو سمجھ لینا کہ ان کا خدا پر بھی ایمان شامل ہے, آخرت پر بھی اعتماد مضبوط ہے. اور اگر ان چار باتوں میں سے ایک بات کے اندر بھی وہ کم رہ جائیں تو سمجھ لینا کہ نہ ان کا خدا پہ ایمان شامل ہے اور نہ آخرت پہ اعتماد مضبوط ہے. پہلی چیز, مہمان کا احترام, کہ جب مہمان آئے تو اس کا احترام, یہ پہلی چیز ہے اس شخص کے لیے کہ جو خدا اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے. اسی لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ احب و الیہ من دنیاکم ثلاثا, اکرام و ضیف ہے, وہ ضرب و بالسیف ہے, وہ صوم و بالسیف. کہ تمام دنیا میں ایک مرتبہ اسی طرح اپنے اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے کہ احب و الیہ فی دنیاکم, تمہاری دنیا کے اندر چار تین باتیں ایسی ہیں جو میرے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر ہیں, اور انہی تین باتوں کی وجہ سے میں اس دنیا سے گزارا کیے جا رہا ہوں. پہلی چیز اکرام الضیف, سب سے پہلی چیز یہی کہ مہمان کا احترام کرنا, یہ اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس احترام مہمان کی وجہ سے میں اس دنیا کو گوارا کر رہا ہوں, میں اس دنیا کو غنیمت سمجھ رہا ہوں. بس ضرب و بالسیف, اور اللہ کے راستے میں تلوار چلا کے جہاد کرنا. بس صوم و بالسیف, اور تیسرا گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا, کہ جب پیاس کے مارے حلق چسپا جا رہا ہو, سامنے پانی کا گلاس کھول لو, لیکن اس وقت بھی اللہ کا خوف کرتے ہوئے اس سے دور رہنا. یہ اتنی بہتر چیز ہے کہ میں ان تین چیزوں ہی کی وجہ سے اس دنیا کے اندر مقیم اور قیام کر رہا ہوں. تو خدا اور آخرت کا ایمان نامکمل ہے جب تک کہ انسان پہلی چیز مہمان کا احترام ہے, دوسری چیز ہمسائے کی حرمت کا خیال, یہاں رہتے ہو جس مقام پہ رہتے ہو کسی ہمسائے کے بارے میں غفلت نہ ہو. یہ لفظ ہے حرمت کا خیال, حرمت کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ اس کے کسی بھی گھر والے کو کبھی بھی بری نگاہ سے بلکہ اچھی نگاہ سے بھی نہ دیکھو, کسی نامحرم پہ نگاہ نہ ڈالو. اور اسی لیے اب سے 50 سال پہلے کا جو ماحول تھا کہ ہنڈے اور بدماش بھی اگر بدماشی کرتے تھے تو دوسرے محلے میں جا کے کرتے تھے, اپنے محلے کے اندر تمام کی تمام عورتوں کی عزت کو بچانا ان کا فرض تھا. اور آج یہ حالت ہے کہ انتہائی مومن اور انتہائی اللہ کے مقدس بندے بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نے جنت کے بدلے دنیا ہی میں ہمارے لیے برابر کے گھر میں حوروں کا انتظام کر دیا. تو ہمسائے کی حرمت کا خیال, اس کے بغیر کسی شخص کا نہ ایمان ہے. اللہ اور آخرت کو ملایا کس چیز سے؟ اللہ نے خود ملایا ہے ہمسائے کی حرمت کے خیال سے, کہ ان دو چیزوں کے ہمسائے کی حرمت کا خیال کرو گے تو خدا اور آخرت سے تمہارا ایمان مکمل ہوگا. اور تیسری چیز والدین کی عزت, اس کے بغیر بھی خدا اور آخرت پہ ایمان مکمل نہیں. اور چوتھی چیز خاموش رہو, اور یہ بولو تو صرف وہ بات بولو کہ جو اچھی بات ہے, سوائے اچھی بات کی اپنی زبان کو حرکت مت. تندرستی کے لیے یہ ہے کہ کم بولو, لیکن آخرت کے لیے یہ ہے, خدا اور آخرت پہ ایمان کے لیے یہ ہے کہ بولو ہی نہیں, اور جب بولو تو سوائے نیک بات کے اور کچھ نہ بولو, چاہے 24 گھنٹے بولتے رہو. پانچویں چیز, پانچواں دروازہ, پانچویں دروازے پر ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کلمے کو دیکھا اور اس کے بعد یہ دیکھا کہ جو چار چیزیں چاہتا ہے اس کا فرض یہ ہے کہ چار کام کرے, اور جب تک کہ وہ چار کام نہ کرے گا یہ چار چیزیں اس کو نہیں مل سکتی. جو اپنے قبر کے اندر وسعت چاہتا ہے, جو اپنے قبر کے اندر اتنی جگہ چاہتا ہے کہ اطمینان سے رہ سکے, اس کا یہ فرض ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے. جو اپنے آپ کو قبر کی بوسیدگی سے بچانا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ قبر کے اندر میرا جسم ٹکڑا ٹکڑا نہ ہو سکے، اس کا یہ فرض ہے کہ مسجد کے اندر دری یا فرش وغیرہ کا انتظام کرے، جو یہ چاہتا ہے کہ قبر کے اندر کیڑے اور مکوڑوں کی غذا نہ بنے، اپنے آپ کو کیڑے اور مکوڑ جانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسجد کے اندر رفتن سمرتن جھاڑو دیتا رہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں اپنے گھر کو دیکھ لے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر اس مقام کو جا کر دیکھ لے کہ جہاں پہ وہ نماز پڑھتا ہے. اگر کوئی ایسا مقام ہے مسجد کے اندر، کوئی ایسی خاص جگہ ہے کہ جہاں وہ مسلسل جا کے نماز پڑھتا رہتا ہے، تو سمجھ لے کہ جنت میں اس کا گھر موجود ہے. اور اگر وہ مسجد میں داخل ہوا اور اس کو پوری مسجد میں ایک جگہ بھی ایسی نظر نہ آئی کہ جہاں اس نے کبھی اپنی پیشانی رکھی ہو، تو سمجھ لے کہ جنت میں اس کا گھر موجود نہیں ہے. اور بعض روایت میں تیسری چیز قبر کے کیڑے مکوڑوں کی جگہ یہ تھا کہ جو اپنے قبر کو تاریکی سے بچانا چاہتا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ مساجد کے اندر روشنی کا انتظام کرتا ہے. پیغمبر اسلام آگے بڑھا، چھٹا دروازہ نظر آیا، اور چھٹے دروازے پہ یہ عبارت نظر آئی کہ جو چار چیزوں سے بچنا چاہتا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ چار کاموں سے اپنے آپ کو بچا رہے. تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم نہ ہو، جو خود ظلم سے بچنا چاہتا ہے وہ اپنے دوسروں پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچائے. جو اپنے لیے گالی کو پسند نہیں کرتا، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ دوسروں کو بھی گالی دینے سے باز رہے. اور گالی کی بات آ گئی تو رمضان کی مناسبت میں ہماری گفتگو تو نہ ہو سکی، لیکن ان دونوں مناسبتوں کے واقعہ اپنے جانوں سے لیے ہوئے مختصر واقعہ اس لیے اس کا تذکرہ ہوتا چلے، تاکہ یہ مناسبت بھی رہے، مناسبت بھی رہے. مانے گیا اپنے طاقت کا لباس مدینے کی گلی سے گزر رہی دو دان آتے ہیں اور جاتے ہیں، یہ گلی وہ ہے کہ جو بیت الشرف سے مسجد کی طرف امام کو لے جاتے ہیں، گزر رہے ہیں کہ گزرتے گزرتے امام کا گزر ایک ایسے گھر کے سامنے سے ہوا کہ جس میں سے جھگڑے کی آواز آ رہی. اور مومن روایت جو مومن نہیں ہے کہ جو دو مومنوں میں جھگڑا ہوتے سنے اور آگے بڑھ جائے، سر کو جھکا کے آگے نکل جائے، بلکہ اگر مومن کے کان میں آواز آئے کہ جس کے اندر کوئی اور مومن ملوث ہے، تو مومن کا امتحان یہی ہے کہ ایسے مقام پر وہ پھیلتا ہے اور دونوں میں سلو کر آتا ہے. یہاں تک کہ چھٹے امام کا یہاں تک ہے روایت کہ میں اپنے شیعوں کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ اگر کبھی ہمارا مال ان کے پاس موجود ہے سوائے پنج کے، اور وہ دو مومنوں کو جھگڑا کرتے دیکھیں، تو ہمارے مال میں سے پیسہ خرچ کر کے دونوں کے اندر سلو کرا دیں. تو مولا جا رہے ہیں اور ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ جھگڑا ہو رہا ہے، پھیل گئے ٹھہرے، اس لیے ٹھہرے کے گھر پہ جانتے تھے دیکھ کر مومن کو ہے یہ منا. ایک مرتبہ سنا دو عورتیں لڑ رہی، ذرا اور توجہ، تو پتا چلا کہ گھر کی مالکہ اور گھر کی نوکرانی، گھر کی نوکرانی گھر کا کام کاج کر رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سخت گرمی آ رہی ہے، گرمی کے مارے بری حالت تھی، نوکرانی کے ہاتھ سے برتن گرے اور سوکھ گئے. مالکہ نے سنا اور ایک مرتبہ خود بھی روزے سے ویسے ہی غصہ آتا ہے، تیش میں آتا ہے اور نوکرانی کو گالیاں دینا شروع کر. امام نے سنا عورتوں کے جھگڑے کے بیچ میں کیا بولے، امام آگے چلے. گھر میں پہنچتے ہیں اور گھر میں پہنچتے ہی اپنے غلام کو طلب کرتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں باورچی خانے کا انتظام ہے، اور طلب کر کے اس سے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے غلام، کیا باورچی خانے کے اندر سحری کا کچھ بچا کچا کھانا وغیرہ موجود؟ یہ بھی روایت ہے کہ وہ روزہ مکمل نہیں کہ جس کی ابتدا سحری سے اور جس کی انتہا افطار کے اوپر نہ ہو، بغیر سحری کے روزہ رکھنا کمال نہیں ہے،
بلکہ بغیر سحری کے روزے رکھنے کا ثواب بھی گھٹ جاتا ہے اور وہ روزہ بھی در حقیقت مکمل نہیں ہوتا ہے. ایک مرتبہ پوچھا کہ کوئی چیز موجود ہے, کہا کہ ہاں اپنا رسول اللہ کچھ چیزیں موجود ہیں. کہا کہ خان تیار کرو اور اس خان کے اوپر ہی تمام چیزیں سجاؤ, اور سجانے کے بعد اس کو ٹھک کر میرے پاس لے کے آؤ. وہ گیا اور یہ سوچتا ہوا گیا کہ رمضان کا مہینہ ہے, زمانہ بھی وہ زمانہ ہے کہ جب لوگوں میں ظاہری اسلام موجود تھا, پورا مدینہ آج روزے سے ہے. امام آج کس کے لیے طلب کیا ہے امام نے کھانے کو سمجھ میں نہ آیا, لیکن حکم امام کا عمل کیا اور خان کو تیار کر کے امام کی خدمت میں لے کے آیا. امام کے پاس آیا, امام نے قمیض کو بلایا اور کہا کہ اے غلام و قمیض تم چلے جاؤ پورا محلے کے اندر پورا گھر میں جاؤ, وہاں ہماری ایک ماننے والی مومنہ رہتی ہے, اس کے سامنے یہ کھانا رکھنا اور کھانا رکھ کے یہ کہنا کہ امام نے تمہاری دعوت کی. غلام اور قمیض جیسے گھر کے دروازے تک پہنچے, غلام باہر کھڑا رہا, قمیض خان دے کے گھر کے اندر گئی اور اس کو دعوت دی. خان کے اوپر سے وہ اوپر پڑا ہوگا تو کوش اس کوش کو ہٹایا اور اس کے بعد اس کے سامنے کھانا رکھا,
کھانا دے سب رام
کے بعد تمیز تو یہ کہتی ہے کہ کس نے بھجوایا, کہا کہ ہمارے امام نے بھجوایا, مومنہ تھی, مومن اہل بیت تھی. ایک مرتبہ کہا کہ امام تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میں امام کی ماننے والی ہوں, امام کی ماننے والی ہوں تو یقیناً میں رہوں آخر امام نے یہ کھانا کیوں بھجوایا ہے, شاید کوئی غلط فہمی ہو تو نہیں. چلو میرے
ساتھ فرمان امام کو سمجھنا, اگر سب کی ہم میں اور آپ میں سے کوئی ہوتا تو یہ سمجھ کر کے یہ حکم امام میں فوراً کھانے لگا,
لیکن یہی پہ امتحان ہے کہ امام کے فرمان کو کس حد تک ایک انسان کے ذہن میں آتا ہے. چنانچہ چلی گئی پورے حجاب کے ساتھ قمیض اور غلام کو لے کے امام کے در دولت پہ حاضر ہوتی ہے اور پہنچی امام کی خدمت میں, کہا کہ یمنا رسول اللہ میں آپ کی محبت ہوں. امام نے کہا کہ یقینا میں تمہیں جانتا ہوں. کہا کہ میں روزے سے ہوں, جب میں آپ کی محبت اپنے دل میں رکھتی ہوں تو بغیر روزے کے کیسے رہ سکتی ہوں. امام نے کہا یہ بھی سچ ہے کہ ہمارا کوئی ماننے والا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رمضان ہو اور روزہ نہ ہو. کہا کہ اپنا رسول اللہ میں صرف یہ دریافت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ کھانا کیوں بھجوایا. امام نے سنا, مسکرائے اور مسکرانے کے بعد جواب دیا کہ میں تیری تکلیف پر سرائے کو کھانا بھجوایا تھا کہ تم تمام دن بھوکا دھوپ کے گزارے کی طاقت کو گزارے. جذبات ہوگی میں نے خود ہی کھانا تیار کروا کے بھجوا دیا. کہا کہ اپنا رسول اللہ پاپا اور بھوک کہتی اللہ کے راستے میں میں نے روزہ رکھا, اس میں تو فرض ہے تمام دن بھوک کی حالت میں گزارنا. ایک مرتبہ امام حیران ہوا اور حیران ہو کر کہا کہ اچھا گالیاں دینے کے بعد بھی کسی کا روزہ باقی رہتا ہے, جو تم یہ کہہ رہی ہے کہ میں ساقی سے سنا پشیمان ہوں شرمندہ ہوں, لیکن ہمارے لیے در تیبرا تو نزدیک ہے کہ امام اس روزے کو روزہ نہیں مانتے اور اتنی اہمیت امام نے اس کی بتا دی کہ خان بھجوا تیار کروا کے بھجوا دیا. تمہارا روزہ ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں, اور جو روزہ امام کی نظر میں قابل قبول نہیں خدا کی نظر میں کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے. تو ایک طرف رمضان دوسری طرف سیکھے جو اپنے لیے گالیاں پسند نہ کرے, اس کا یہ فرض ہے کہ دوسروں کو گالیاں نہ دے. عام دنوں میں بھی اور رمضان کے دنوں میں بالخصوص انسان کی ذمہ داری ہو جائے. اور تیسری چیز یہ لکھی کہ جو خود کو ذلیل نہ کرنا چاہے, یہ چاہتا ہے کہ وہ خود ذلیل نہ ہو, اس کا یہ فرض ہے کہ کبھی کسی کے اوپر نہ کرے اور کبھی کسی کو ذلت سے دوچار نہ کرے. اور آخری سے پر چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر ناکام نہ ہو، اس کا یہ فرض ہے کہ اس کلمے کو پڑھنا کسی وقت نہ چھوڑے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ کلمہ وہ ہے کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی ناکامی سے بچاتا ہے. اور اس کے بعد ساتواں دروازہ، ایک مرتبہ جے پیغمبر اسلام دیکھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جنت کے اندر صرف وہ داخل ہوگا جس کے دل کے اندر نور الہی موجود ہے، اور دل کی نورانیت چار چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، کہ جس میں چار چیزیں ہیں اس کا دل منور ہو گیا. پہلی چیز بیمار پرسی، کہ جب کوئی بیمار ہو جائے، مومن بیمار ہو جائے، اس کے بعد اگر تم اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتے ہو، بیمار پرسی کے لیے جاتے ہو، تو سمجھ لو کہ ایک چوتھائی تمہارا دل منور ہو گیا. دوسری چیز تشریح جنازہ، کہ اگر جنازہ جا رہا ہے اور مومن کا جنازہ ہے، تم اس کو تانڈا دیتے ہو، تو سمجھ لو کہ تمہارا دل کا ایک چوتھا حصہ اور منور ہو گیا. اور تفصیلی واقعہ ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس کا آخری دن، کہ جب آٹھویں امام نے جنازے کو دیکھا، جنازے کو تانڈا دیا اور روتے جا رہے تھے، اور موسیٰ اختیار نے سوال کیا کہ جب نہ رسول اللہ، آپ اس شخص کو پہچانتے بھی نہیں جس کا جنازہ ہے. تو کاندہ نہیں، امام نے جواب دیا کہ یاد رکھو کہ کسی مومن کے جنازے کو کاندہ دیتا ہے، دیکھ کے ہٹتا